إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قابل الاحترام أيها دوستو، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان جو سورۃ النمل میں ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ کون ہے جو ایک مجبور اور لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے؟ اذا دعا، جب وہ مجبور اور وہ لاچار اس کو پکارتا ہے تو پھر اس کی فریاد رسی کون کرتا ہے، اور اس کی مجبوری اور اس کی مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ ویکشف السوء، اس پر آئے ہوئے نقصان اور اس کی تکلیف اور مصیبت کو کون دور ہٹاتا ہے؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ کون ہے جو تم کو زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کوئی اور معبود بھی ہے جو فریاد رسوں کی فریاد رسی کرتا ہو، مجبوروں کی مجبوریاں اور ان کی مصیبتیں دور کرتا ہو، اور ان کی تکلیفوں کو اور ان پر آنے والے آزمائشوں کو دور کرتا ہو؟ کیا کوئی اور ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہ آیت آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے. میرے بھائیو، اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فریاد رسی کرنے والا اکیلا اللہ تعالی ہے، مجبوروں کی مجبوریاں دور کرنے والا اور مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے والا اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جو فریاد رسی کر سکتا ہو، جو مشکلات کو دور کر سکتا ہو. اللہ نے اسی حقیقت کو ایک اور مقام پہ یوں بیان فرمایا، قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. کیا فرما دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، یہ بر و بحر کی تاریکیوں میں آنے والی آزمائشوں سے تمہیں نجات کون دلاتا ہے؟ بر و بحر، چاہے تم سمندر میں ہو، چاہے تم خشکی میں ہو، چاہے تم فضا میں ہو، چاہے تم زمین پر ہو، ہر جگہ پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، بر و بحر کی تاریکیوں میں کوئی بھی آزمائش آتی ہے، نہیں ہے نجی، تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تدعونه تضرعا وخفيا، جب تم پر مصیبت آتی ہے تو پھر تم اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے اللہ کو پکارتے ہو، اور کیا کہتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو تم یہ کہتے ہو لئن انجانا من ہذہ، اگر اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر کرنے والوں میں سے بن جائیں. پھر اللہ فرماتے ہیں قل اللہ ینجیکم منہا، اس مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے. ومن کل کرب، اور ہر قسم کی آزمائش اور ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی مصیبت سے نجات دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. ثم انتم تشرکون، پھر جب یہ بات تمہارے سامنے کھل گئی، یہ بات واضح ہو گئی کہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی فریاد رسی کرتا ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ہی آزمائشیں اور مصیبتیں دور کرتا ہے، اور پھر تم مصیبت کے وقت تم اس کو پکارتے بھی ہو، پھر جب مصیبت دور ہو جاتی ہے ثم انتم تشرکون، پھر تم شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، پھر تم غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہو. یہ کیسی ستم طریقی ہے، یہ کیسی عقل مندی ہے کہ تم خود ہی مصیبت کے وقت اللہ کو پکارتے ہو، پھر جب اللہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم غیر اللہ کو اس کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیتے ہو. مصیبت کے وقت وہ غیر اللہ تمہارے کام نہیں آتا، اللہ ہی تمہارے کام آتا ہے، لیکن تم اس کو چھوڑ کر پھر غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہو. ان دونوں آیات کریمہ سے، جو آیات میں نے ذکر کی ہے، ان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہی فریاد رسی کرنے والا ہے، اکیلا اللہ تعالیٰ ہی مصیبتیں دور کرنے والا ہے، مشکلات کو دور کرنے والا ہے. لہذا ہر مسلمان کا فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ مضبوط اور پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارے، مشکل کے وقت میں، مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو ہی مددگار تصور کرے، اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کرے. اسی لیے تو ہر نمازی سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہلوایا جاتا ہے کہ ایاک نعبد وایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. لہذا اکیلے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اور اکیلے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے. ہمیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مشکلات کے وقت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چند صحابہ کرام کے ساتھ، جن کی تعداد 313 سے زیادہ نہ تھی، بدر کے مقام پر تھے، اور وہاں پر کفر اور اسلام کا آمنا سامنا ہوا، ان مٹھی بھر مسلمانوں کا مقابلہ ہوا ایک طاقتور فوج کے ساتھ، مٹ بھیڑ ہو گئی ایک طاقتور فوج کے ساتھ، ایسی فوج کہ جس میں تعداد بھی زیادہ اور فوجی اعتبار سے طاقت بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ، فوجی ساز و سامان بھی زیادہ. اس مشکل وقت میں، اس بڑے ہی کٹھن وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اپنایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکارا تھا کہ ابراہیم آپ ہماری مدد کیجئے، ہم لوگ مشکلات میں پھنس گئے، ایک بڑے طاقتور دشمن کے ساتھ آمنا سامنا، اس کے ساتھ مقابلہ ہے؟ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار اختیار فرمایا، آپ سجدے میں گر گئے، مسلسل گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کی دعا کرتے رہے، بار بار اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، سجدے میں گر کر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر. یہ کون ہے؟ یہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مصیبت کے وقت، مشکل کے وقت اللہ کے سامنے سے دریز ہو کر اکیلے اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر رو رو کر کے پکار رہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر جو چادر مبارک تھی وہ چادر بھی کندھوں سے ہٹ گئی، اتنی دیر تک آپ گڑگڑاتے اور روتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، اللہ کے رسول حسبک، اب یہی کافی ہے، آپ نے جتنی دعا کر لی یہی کافی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے فتح و نصرت کا وعدہ کیا ہے یقیناً وہ وعدہ پورا ہوگا. اور اس مشکل وقت میں اکیلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، بلکہ سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے صبر و نصرت کی مدد مانگنے لگے. اللہ سے دعائیں کرنے لگے. اللہ نے سورۃ الانفال کے شروع میں اس کو ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدتکم بالف من الملائکۃ مردفین. وہ وقت یاد کرو صحابہ کرام اور مسلمانوں, تم وہ وقت یاد کرو جب تم پر ایک مصیبت آ گئی تھی, تم ایک مشکل میں پھنس گئے تھے, تم تو مدینہ منورہ سے جنگ کی تیاری کر کے نہیں گئے تھے, ایک قافلہ قریش تھا, تم تو اس کے لیے گئے تھے, لیکن اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ وہاں پر دشمن کے ساتھ میں بھیڑ ہو گئی اور اس سے جنگ کرنا پڑی. تو وہ وقت یاد کرو, بڑا مشکل وقت, کٹھن وقت. تستغیثون ربکم, اس وقت تم اپنے رب کو ہی غوث سمجھ رہے تھے, اپنے رب سے ہی مدد طلب کر رہے تھے. پھر اللہ نے کیا کیا, فاستجاب لکم. پھر اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. ان صحابہ اکرام, ان کمزور مٹھی بھر مسلمانوں کی دعاؤں کو اللہ نے قبول کر لیا, اور اللہ نے آسمان سے ان کی فتح و نصرت کے لیے, ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 1000 نہیں 5000 فرشتے نازل کر دیے. اور پھر یہی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو دوران جنگ ابھی کسی ایک مسلمان نے اپنی تلوار کو لگایا ہوتا, کافر کی گردن پر وار کرنے سے پہلے ہی کافر کی گردن زمین پر پہنچ چکی ہوتی. یہ کون تھے؟ یہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو اس میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے. اس سے ثابت یہ ہوا, ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا, اس بات کی تعلیم دی پوری امت کو, تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو, آپ سے محبت کرنے والوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرا ہی شیوا اختیار کرو, میرا قبضہ من اختیار کرو. اور وہ یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی مشکل آئے تو کہہ اللہ تعالیٰ کو پکار, اللہ تعالیٰ ہی فریاد رسی کرنے والا, ایک مجبور کی مصیبت اور اس کے ازمائش کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام کے واقعات, کئی واقعات ہیں جو یقیناً آپ نے کئی بار پڑھے سنے ہوں گے. سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العزت نے, سورۃ الانبیاء تو انبیاء کے ساتھ, انبیاء کے نام کے ساتھ اس کا نام رکھا گیا, اس میں کئی انبیاء کے واقعات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے, ونوحا اذ نادا من قبل فاستجبنا له ونجیناه من الکرب العظیم. نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, اللہ فرماتے ہیں نے ان کی پکار کو قبول کر لیا اور ان کو بہت بڑی آزمائش سے, بہت بڑی مصیبت سے نجات دی. ان کی قوم کو اللہ نے غرق آب کر دیا, وہ طوفان کی زد میں آ گئے, لیکن نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ وہ ایک کشتی میں محفوظ ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا, وایوب اذ نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا, یہ کون ایوب ہے؟ یہ اللہ کے نبی جو بہت خوشحال تھے, اللہ نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا, اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار, لیکن پھر ابتلاء کا دور آیا, آزمائش کا دور آیا اور وہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چھین لی, مال و دولت بھی چھن گیا, بیوی بچے بھی چھن گئے, تمام بیویوں میں سے صرف ایک بیوی آپ کے ساتھ رہ گئی, جسمانی تکلیف شروع ہو گئی, جسمانی بیماری وہ بھی ایسی کہ اس بیماری کی وجہ سے آپ کے اہل عیال بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے, اور یہ بیماری 12 سال تک آپ کو رہی, 12 سال آپ بیمار رہے. اس دوران حضرت ایوب علیہ السلام کیا کہا کرتے تھے؟ اس مشکل وقت میں, اس مصیبت کے وقت میں ایوب علیہ السلام کس کو پکارتے تھے؟ وایوب اذ نادا ربہ, اپنے رب کو ہی پکارتے تھے. اور کیسے پکارتے تھے؟ کوئی شکایت ہر سے شکایت اپنی زبان پہ نہ لاتے, بلکہ کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اللہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا ارحم الراحمین ہے. یہ بھی نہیں کہتے کہ اللہ مجھے اس بیماری سے نجات دے دے, اللہ میری اس بیماری کو دور کر دے, نہیں, صرف اتنا کہتے ہیں اللہ میرے جسم پر بیماری آ گئی, مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو بڑا ارحم الراحمین ہے. یہی دعا بار بار کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ووهبنا له اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معه رحمه من عندنا. ہم نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا, ہم نے ان کے اہل عیال واپس کر دیے. صرف وہ اہل عیال ہی نہیں, ان جیسے اور اہل عیال اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دیا. اس مصیبت کے وقت میں ایوب علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو ہی پکارا. حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ, جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے بھاگے, ایک کشتی میں سوار ہوئے, کشتی جگمگانے لگی. کشتی والوں نے کہا قرآن دادی کیجئے, آج ان میں سے کوئی شخص ایسا ضرور ہے جو اپنی مالک سے بھاگ کر کے آیا. قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے حق میں نکلا, چنانچہ ان کو سمندر کی موضوع میں پھینک دیا گیا. اللہ رب العزت نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لو, لیکن ان کو چبانا نہیں. یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کی گہرائی میں, مختلف تاریکیوں میں, اندھیروں میں, اس مشکل وقت میں, اس کڑی مصیبت میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اپنے سے پہلے آنے والے انبیاء میں سے کسی نبی کو نہیں پکارا, اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا. فنادا فی الظلمات, تاریکیوں میں انہوں نے پکار کر کہا تو کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجیناه من الغم, ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کر لیا اور ان کو غم سے نجات دے. وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ, ان الفاظ پہ ذرا غور کریں. اللہ فرماتی ہے کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی, اس لیے کہ انہوں نے مجبوری کے وقت, مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا تھا. فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ, کہ ہم اسی طرح مومنوں کو بھی نجات دیا کرتے ہیں. اگر مومن بھی یونس علیہ السلام کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے مصیبت اور مشکل کے وقت اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارے تو اللہ تعالیٰ مومنوں کی بھی مدد کرتا ہے اور ان کو غم سے اور پریشانیوں سے, مصیبتوں سے نجات دیتا ہے. میرے بھائیوں, اس سے زیادہ واضح حقائق کیا ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے تو ایک ایک چیز کو کھول کر کے بیان کر دیا. لہذا مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ یہی عقیدہ اختیار کرے, قرآن کا عقیدہ, انبیاء کا عقیدہ اختیار کرے, انبیاء کا طرز عمل اختیار کرے کہ مشکل کے وقت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اسی کو غوث سمجھے, اسی کو مددگار تصور کرے. اللہ سے بڑا کوئی غوث نہیں ہے. غوث آزاد اگر کائنات کے اندر ہے, پوری کائنات کا غوث آزاد اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. آج کلاس میں معلوم ہے کہ عشرہ غوث آزاد منایا جا رہا ہے. کبھی ہم سنتے تھے عشرہ رمضان اور عشرہ ذی الحجہ. عشرہ رمضان کی کیا کہنے اور اس کی فضیلت کا کیا کہنا, عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا کیا کہنا, قرآن حدیث میں ان کے فضائل موجود ہیں. لیکن آج ہم سن رہے ہیں کچھ سالوں سے عشرہ غوث آزم منایا جا رہا ہے اور پھر پوری دیدہ دلیری کے ساتھ دنیا بھر میں لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دی جا رہی ہے, صرف کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے. غوث الاعظم شہنشاہ بغداد, پیران پیر, مختلف القاب لکھے جاتے ہیں. اور میرے بھائیوں, ہم تو کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کا شہنشاہ ہے تو وہ اکیلا اللہ تعالیٰ. اللہ کی شہنشاہت چلتی ہے, اللہ کی بادشاہت چلتی ہے, اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور پھر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں, ان لوگوں سے جو ان کو شہنشاہ بغداد کہتے ہیں, آج اس شہنشاہ کی شہنشاہت کا کیا حشر ہو رہا ہے, کیا حشر ہوا پچھلے سالوں میں اور اس وقت کیا حشر ہو رہا ہے اس کی شہنشاہت کا؟ اگر وہ شہنشاہ ہے تو ہمارے نزدیک تو شہنشاہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, لیکن آپ کے نزدیک اگر وہ شہنشاہ ہے, اس کی شہنشاہت کا کیا حشر ہو رہا ہے؟ تو اس شہنشاہ نے تو اپنے ملک کے لوگوں کو, اپنے شہر کے لوگوں کو بھی نہ بتایا, وہ اپنے شہر کے لوگوں کو بھی نہ بتا سکا تو بتلائیے کیا وہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو بچا سکتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اکیلا اللہ تعالیٰ شہنشاہ اور بادشاہ. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام لوگوں, یہاں خطاب ہو رہا ہے تمام لوگوں سے, الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ, تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں, چاہے وہ عام مسلمان ہوں, چاہے وہ بزرگان دین ہوں, چاہے وہ اولیاء کرام ہوں, چاہے وہ انبیاء کرام کیوں نہ ہوں, وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. تو بھلے لوگوں ذرا سوچو, ایوب علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام اور خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات کے وقت میں اللہ کے سامنے بے بسی اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ نے ان انبیاء کی بے بسی کا ذکر کیوں کیا؟ ان انبیاء کی بے بسی کا اللہ نے ذکر اسی لیے کیا کہ جب وہ انبیاء اللہ کے محتاج ہیں, جب وہ انبیاء بے بس ہیں اور اللہ کے سامنے ہی آج بھی انکساری ظاہر کرتے ہیں, تو انبیاء سے کم تر چاہے کوئی کتنا بڑا بزرگ, کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو, وہ کیسے شہنشاہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اللہ کا محتاج نہیں ہوگا؟ یقیناً سب کے سب اولیاء, سب کے سب بزرگان دین, وہ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. لہذا اے لوگوں, تم بھی سب کے سب اللہ کے محتاج بنو. کسی کو غوث اعظم مت تصور کرو. غوث اعظم اگر ہے تو قرآن سے اور حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ غوث اعظم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے اور پھر دیکھیں مت ماری گئی مسلمانوں کی, کہ وہ مشرکین مکہ مصیبت کے وقت اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے, اور آج کے مسلمان مصیبت کے وقت غوث اعظم کو پکارتے, غوث پاک کرتے. یہ کیسی ستم بری تھی ہے. اللہ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا قل ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون. تو ذرا بتلاؤ, اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت قائم ہو جائے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو پکارو گے؟ بل ایاہ تدعون, بلکہ تم اکیلے اللہ کو ہی پکارو گے. سورۃ یونس میں اللہ نے ذکر فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ, جب تم کشتیوں میں ہوتے ہیں اور کشتیاں باد موافق کے مطابق چلتی ہیں, باد موافق کشتیوں کو لے کر کے چلتی ہیں سمندر کی گہرائی میں, وظنوا انہم حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها, وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں کیا تو باد موافق ہے, کشتی ٹھیک ٹھاک کر رہی ہے, لیکن اذانی کیا ہوتا ہے, جاءت ریح عاصف, تم جو تیز ہوا آ جاتی ہے, طوفان آ جاتا ہے, پھر سمندر کی گہرائی میں کشتی دگمگانے لگتی ہے. وظنوا انہم احیط بهم, اور ان کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ گھیرے میں آ گئے. جب یہ یقین آتا ہے تو کس کو پکارتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین له الدین. یہ مشرکین مکہ جو لات اور عزت کو پکارا کرتے تھے, جب ان کو سمندر کی گہرائی میں یقین ہو جاتا کہ آج ہماری کشتی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا ہے, تو وہ بھی اکیلے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا کرتے تھے. لیکن آج مسلمان جو ہے وہ مشکلات کے وقت میں, مسائل کے وقت میں اکیلے اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتے, وہ غیر اللہ کو پکارتے. مشرکین مکہ بھی اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ یاد آیا. یہ ابو جہل کے بیٹے تھے حضرت اکرمہ, جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان مکہ میں داخل ہوئے, مکہ فتح ہو گیا, تو یہ ڈر سے بھاگ گئے. حضرت اکرمہ اس وقت مسلمان نہ تھے, جدہ پہنچے, وہاں سے کشتی پر سوار ہوئے اور حبشہ گرا لی. راستے میں کیا ہوا, ایک طوفان آیا, کشتی پھنس گئی. مشرکین جو کشتی میں سوار تھے, ہر ایک نے اپنے دیوتاؤں کو پکارنا شروع کر دیا, لیکن طوفان بڑھتا چلا گیا, یقین ہو گیا کہ اب یہ کشتی ڈوب جائے گی. اس وقت انہوں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا. طوفان تھم گیا, کشتی بچ گئی. حضرت اکرمہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ سمندر کی گہرائی میں جو اللہ سمندر کی گہرائی میں کام آتا ہے کیا وہ خشکی میں کام نہیں آتا؟ ہم نے 20 سال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی اسی بات پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ کہتے تھے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو نفع نقصان کا مالک سمجھو، کہ اللہ تعالیٰ ہی ثواب سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بگاڑ سکتا ہے۔ ہم کہتے تھے نہیں، یہ لات و عزہ بھی ثواب سکتے ہیں، لات و عزہ بھی بگاڑ سکتے ہیں۔ 20 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان لڑائی کے دوران گزر گئے، یہ لمبا عرصہ ہم اسی بات پر لڑائی کرتے رہے، جبکہ آج ہم نے دیکھا ہے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارو تو ہماری کشتی بچ گئی۔ حضرت اکریمہ نے عزم کیا کہ میں واپس لوٹوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ وہ واپس لوٹے اور آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ پھر یہی اکریمہ بن ابی جہل بعد میں اسلامی فوج کے ایک اعلیٰ سپہ سرار بنے، بڑے کمانڈر ثابت ہوئے۔ میرے بھائیوں، یہ کس بات کے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسی بات پر کہ وہ لوگ وہ مشرکین مکہ سمندر کی گہرائی میں اللہ کو پکار کے تو اللہ ان کو نجات دے دے۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، اگر اللہ مشرکین کو، اگر وہ مشرکین مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ سے پکارے تو اللہ ان کو تو ان کی کشتی پار لگا دیتا ہے اور ان کی مشکلات کو دور کر دیتا ہے، تو کیا اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کو پکارے مشکلات کے وقت میں، مصیبتوں کے وقت میں، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور نہیں کرے گا؟ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے، اس کو زیادہ سمجھنے کی، زیادہ اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ مشرکین مکہ جب اللہ کو پکارتے تو ان کی مشکلات دور ہو جاتی، اگر ہم پکاریں تو ہماری مشکلات کیوں دور نہیں ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، کہتی ہیں کہ ایک کالی عورت ہمارے درمیان رہتی تھی اور وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار وہ ہمارے گھر میں آتی، اور جب بھی ہمارے گھر میں آتی تو وہ ایک شعر پڑھا کرتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ وہ شعر کیا پڑھتی تھی؟ کہتی تھی، یوم الوشاح من تعجیب ربنا ویوم الوشاح من تعجیب ربنا الا انه من بلدۃ الکفر انجان۔ وہ کہتی کہ وہ جو یوم الوشاح ہے، وشاح کا دن، وہ اللہ تعالیٰ کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ تھا، اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے کفر کے شہر سے، کفر کے ملک سے نجات دلا کر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں مدینہ میں پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پوچھا کہ تم اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھتی ہو اور یوم الوشاح کا تذکرہ کرتی ہو، یہ یوم الوشاح کیا ہے؟ کہنے لگی، یہ کالی عورت کہتی ہے کہ میں ایک قبیلے میں کام کیا کرتی تھی، نوکرانی کی، تو اس گھر کے اندر رہتے ہوئے جس گھر میں میں کام کرتی تھی، اس گھر کی ایک چھوٹی بچی تھی، میں اس کی خدمت کرتی تھی، اس کی پرورش کرتی تھی، اور اس کے گلے میں ایک بہت ہی قیمتی ہار تھا، سرخ رنگ کا، نہایت قیمتی ہار جو سرخ رنگ کا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سرخ رنگ کا ہار اس بچی کے گلے سے گر گیا۔ ایک چیل وہاں سے گزر رہی تھی، تو چیل نے یہ سمجھا کہ شاید یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ آئی اور اس ہار کو لے کر کے چلی گئی۔ اب گھر والوں نے اس ہار کی تلاش شروع کر دی، کہیں نہیں ملا۔ آخرکار کہنے لگے کہ یہ عورت جو اس بچی کی پرورش کرتی ہے، یہی اصل میں چور ہے، اس نے کہیں وہ ہار چھپا لیا۔ تلاشی لینے لگے، اس کے ساتھ اس سامان میں کہیں نہیں ملا۔ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارے اس محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا کہ اس نے اپنے جسم کے جو خفیہ اعضاء ہیں وہاں پر اس نے اس ہار کو چھپا رکھا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ اس کو ننگا کر دو۔ یہ عورت کہتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ بیان کر رہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں بڑی پریشان ہوئی۔ ظاہر ہے کہ ایک عورت کے لیے مر جانے کا مقام ہے کہ اگر اس کو سب لوگوں کے سامنے اس طرح برہنہ کرنے کا اعلان ہو جائے تو اس کی عزت اس طرح اگر تار تار ہوتی نظر آئے تو اس عورت کے دل پہ کیا گزر رہا ہو۔ عورت کہتی ہے کہ میں بہت پریشان ہوئی، یہ مصیبت کا وقت، یہ کٹھن وقت آیا، اس کی عزت تار تار ہونے جا رہی تھی۔ کہتی ہے، فدعوت اللہ، میں نے اکیلے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہ اللہ مجھے بے گناہ ثابت کر دے۔
یہ کالی عورت ہے جو اسلام کو نہیں جانتی تھی, توحید کا عقیدہ یہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ مشکلات کے وقت میں مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب استجاع کی تو اچانک وہ چیل آئی, اور جہاں پر لوگوں نے گول دائرہ بنایا ہوا تھا گول دائرے کے اندر اس ہار کو پھینک کر کے چلی گئی. کہتی ہے کہ میں نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں دیکھو تم نے مجھے اس کا مورد الزام کروایا تھا کہ میں نے اس کو چھپایا ہوا ہے, دیکھو اللہ تعالیٰ نے میری بے گناہی کو کس طرح سے ثابت کیا. اس کے بعد یہ عورت ان لوگوں سے آزادی حاصل کر کے مدینہ میں پہنچی اور اسلام قبول کر لیا اور مسجد نبوی کی صفائی کرنے لگی. اور شاید یہ وہی عورت ہے اللہ کے بندو, جب ایک عورت اللہ کی توحید کو مان لیتی ہے پھر اس کی شان کتنی عظیم ہو جاتی ہے چاہے وہ کالے رنگ کی کیوں نہ ہو. کچھ دن گزرنے کے بعد جب یہ عورت نظر نہیں آئی مسجد میں صفائی کرتے ہوئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں. لوگوں نے بتلایا وہ تو فوت ہو گئی اور رات کے وقت فوت ہوئی تھی, ہم نے اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیا. آپ نے ہمیں افلا آدم تمونی عنہا, تم نے مجھے اس کی موت کے بارے میں کیوں نہیں بتلایا. حدیث کے الفاظ ایسا کہنہم صغروا امرہا, صحابہ کرام نے اس کو حقیر سمجھتے ہوئے یہ تو کالے رنگ کی عورت ہے, یہ عام سی عورت ہے, اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم رسول اللہ کو کیوں بیدار کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہا, مجھے اس کی قبر کے بارے میں بتلاؤ, اس کی قبر کہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کالی عورت کی قبر پہ جاتے ہیں اور آپ جا کر کے اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں اس واقعے سے معلوم یہ ہوا کہ مشکلات کے وقت میں وہ لوگ بھی اکیلے اللہ تعالیٰ سے پکارا کرتے تھے, لہذا ہمیں بھی اکیلے اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توحید پر قائم رکھے. استغفر اللہ لی ولکم انہ هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد, میرے بھائیو اور دوستو, جو آیت میں نے خطبہ کے شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء, کہ وہ کون ہے کہ جو ایک فریاد رسی کرنے والے کی فریاد رسی کرتا ہے, ایک مجبور کی فریاد رسی کرتا ہے اور اس کی مشکلات کو اس پر آئی ہوئی مصیبتوں کو دور کرتا ہے. تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مشکلات کو اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے, اس واقعہ کو ذکر کر کے ہم اپنا خطبہ ختم کرتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص دمشق سے زیدانی کی طرف اپنے بغل پر اپنے خچر پر لوگوں کو لاد کر لے جاتا, دمشق سے زیدانی اور زیدانی سے دمشق, اپنے خچر پر لوگوں کو لادتا اور ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتا اور کرایہ وصول کرتا. اس شخص نے بیان کیا کہ ایک دن ایک شخص میرے ساتھ سوار ہوا, ہم زیدانی کی طرف جا رہے تھے. راستے میں اس نے کہا, وہ سوار مجھے کہنے لگا کہ تم یہ جو راستہ جس پر تم جا رہے ہو یہ راستہ اختیار نہ کرو, دوسرے راستے سے جاؤ. اس نے کہا کہ بھائی مجھے تو یہی راستہ آتا ہے اور یہ راستہ زیادہ قریب ہے, اسی راستے سے ہم جلدی پہنچیں گے زیدانی شہر میں. اس نے کہا نہیں, تمہیں اس راستے سے جانا پڑے گا. چنانچہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی راستے سے چلا گیا. جاتے ہوئے درمیان میں ایک دشوار گزار وادی آئی, گہری وادی آئی اور اس میں ایک دشوار گزار راستہ آیا. اس راستے پر جب پہنچے تو یہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پر لاشیں بکھری ہوئی, بہت ساری لاشیں پڑی ہوئی. وہاں یہ شخص اپنی اس سواری سے اترا, جو سوار تھا اس سواری سے اترا اور چھری لے کر کے اس سواری کا جو مالک تھا اس پر حملہ آور ہوا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں بھاگ اٹھا, میں آگے آ کے وہ میرے پیچھے پیچھے. میں نے اس کو کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں
کہ تم یہ میری سواری بھی لے جاؤ، میری سواری پر جو ساز و سامان ہے وہ بھی لے جاؤ، لیکن میری جان بخش دو. اس نے کہا کہ نہیں، وہ سواری اور تمہارا ساز و سامان تو میرا ہی ہے، میں تمہاری جان بھی نہیں چھوڑوں گا. وہ بھاگ رہا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، اچانک وہ رکا. اس نے کہا کہ بھائی تم مجھے صرف دو رکعت پڑھنے کی مہلت دے دو، میں دو رکعت پڑھوں پھر مجھے بے شک مار دینا. اب نماز پڑھنا شروع کیا. یہ شخص کہتا ہے کہ اس شخص کا خوف اور اس کی دہشت اس قدر طاری تھی میرے اوپر کہ نماز میں نے شروع تو کر لی لیکن کوئی حرف کوئی آیت میری زبان پہ نہیں آ رہی. خوف اور دہشت کی وجہ سے کوئی لفظ میری زبان پہ نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت میری زبان پر جاری کر دی. وہ آیت کیا ہے؟ وہ یہی آیت جو آج کے ہمارے خطبے کا موضوع تھی کہ ان من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ وہ کون ہے جو فریاد رسی کرنے والے کی فریاد رسی کرتا ہے، مجبور کی مصیبت کو دور کرتا ہے. کہتا ہے کہ میں یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا، وہ شخص مجھے بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی نماز ختم کرو، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اسی آیت کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو بار بار پکار رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ وادی کے سرے سے ایک گھوڑ سوار نمودار ہوا، وہ بہت کسی رفتار میں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ آیا. اس نے ایک نیزہ اٹھایا ہوا تھا، آتے ہی اس نے وہ نیزہ اس شخص کو مارا، چنانچہ وہ نیزہ اس کے سینے میں تڑک ہو گیا اور وہ فوراً مر گیا. یہ شخص کہتا ہے کہ میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس گھوڑ سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھا کہ اللہ کے واسطے بتلاؤ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ مجھے اس اللہ نے بلایا ہے، مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے جس کو تم اپنی نماز کے اندر پکار رہے تھے. میرے بھائیو، اس طرح اللہ تعالیٰ کو جب پکارا جائے مصائب میں مشکلات میں تو اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتا ہے، اور اللہ اپنے پکارنے والوں کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتا. لہذا یہ جو لوگ اشرہ غوث اعظم مناتے ہیں یا جو لوگ بھی غیر اللہ سے پکارتے ہیں، غیر اللہ کو تصور کرتے ہیں، غیر اللہ کو غوث تصور کرتے ہیں، ان کو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنی چاہیے. یہ بہت بڑا شرک ہے جس کی دیدہ دلیری کے ساتھ پوری دیدہ دلیری کے ساتھ اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور اس کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو یہ عقیدہ توحید اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدہ توحید پر آخری دم تک قائم و دائم رکھے اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
میں سب کھڑے ہوں، آپ اس میں سرال پڑے سیدھی کر لیں.
اللہ
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تحذرون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم